الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو، یعنی پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے نام کے ساتھ درود پیش کیے جاتے ہیں تو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، عشق و محبت کے انداز میں ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا خوبصورت اشعار صلاۃ السلام کے ہیں نا، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ آج پارہ ایک ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 106 اور 107۔ آج دو آیتوں کی ہم تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر اس سے ملنے والا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ آیت نمبر 106 107 پارہ نمبر 1 کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کا ترجمہ سنا۔ اب ان دو آیات میں ایک بڑا اہم، بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہود کا ایک اعتراض تھا جس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ یہود مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ دیکھو، محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوئی حکم دیتے ہیں، بعد میں نیا حکم لے آتے ہیں، یعنی پچھلا کینسل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نیا آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ جو پچھلا حکم منسوخ ہوا، پچھلا حکم منع کر دیا گیا، نیا حکم قرآن میں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا خوبصورت انداز میں یہ بیان ہوا ہے۔ اب پہلے تو مسئلہ نسخ جو ہے، جس کو ناسخ و منسوخ بھی کہتے ہیں کہ پہلے آیا بعد میں کینسل ہو گیا پھر نیا حکم آ گیا، اس کی وضاحت ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ جو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ اب ویسے تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جو ہر بندے کے لیے آسانی سے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ درس و تدریس کے ذریعے، یہ علم اور علماء کے ذریعے ایک لمبی بحث ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض ملحدین، اسلام دشمن لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بھی بکواس کرتے ہیں کہ ادھر آپ دیکھیں پہلے قرآن نے کیا حکم دیا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا، معاذ اللہ، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب دو تین اگزامپل کے ذریعے، دنیاوی اگزامپل کے ذریعے، آسان مثالوں سے اس مسئلے کو سمجھ لیں جو ہم دنیا میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص مدت تک اسے صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جاتا ہے اور کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ ایک وقت آتا ہے پھر اسے کچھ ہلکی ہلکی ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی، لکوڈ ہوتا ہے مگر تھوڑا گاڑا لکوڈ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں اپنا دودھ چھڑا دیتی ہے اور پھر اسے نرم غذا، تھوڑے عرصے بعد پھر روٹی بھی کھانے لگتا ہے وہ، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی غذا ٹھوس ہوتی جاتی ہے، سالڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ماں کا دودھ دینا غلط تھا؟ कोई बेवकूफी कहेगा ना कि जनाब फिर माँ का दूध क्यों दिया था, अगर इसको आखिर में रोटी ही खिलानी थी हैं तो माँ का दूध नहीं देना था। भाई उस वक्त माँ के दूध की ज़रूरत थी, ग्रेजुअली वो बड़ा हुआ तो नरम ग़िज़ा पर आया, अब ग्रेजुअली बड़ा हुआ तो प्रॉपर खाने लग गया। तो उस वक्त की ज़रूरत वो थी, उसके बाद ज़रूरत बदलती गई, बच्चा स्ट्रांग होता गया, उसकी ग़िज़ा भी स्ट्रांग होती गई। बात समझ आ रही है? एक और एग्जाम्पल से समझिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी तबीयत देख कर कोई दवाई देता है, कहता है एक हफ्ते बाद दोबारा आना, हम हफ्ते बाद जाते हैं, कहता है अब ये दवाई बंद कर दो, अब ये दवाई शुरू कर दो। तो कोई बेवकूफ़ आदमी कहता है डॉक्टर साहब वो दवाई फिर क्यों दी थी, हैं आपने फिर गलत था आपका फार्मूला। भाई डॉक्टर को पता है कि अभी बीमारी ऐसी है कि एंटीबायोटिक देनी है, एक हफ्ते बाद अभी नॉर्मल की पोजिशन में आ रहा है तो एंटीबायोटिक ख़त्म, अब और कोई दवाई देनी है। डॉक्टर जानता है ना कि हम जानते हैं, अच्छा डॉक्टर पर एतराज़ नहीं है बल्कि कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। अच्छा बाज़ूकात कहते भी हैं जितनी भी दवाइयाँ पड़ी ख़त्म, अब ये नहीं खाएंगे आप, अब दूसरी खाएंगे, क्योंकि जो टारगेट अचीव करना था, जो हमारी तबीयत में बदलाव लाना था, वो डॉक्टर ने चार पाँच छः दिन में हासिल कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये जरासीम वो ख़त्म हो गए, बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, अब वो किसी और तरफ हमें ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, जब डॉक्टर की बात समझ आ रही है। अच्छा इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो एग्जांपल के ज़रिए समझाई जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हम सब बच्चे थे, छोटे थे हमारी ग़िज़ा और थी, बड़े हुए हमारी ग़िज़ा बदली, हमारे बच्चे होते तो उनकी ग़िज़ा बचपन में कुछ और है, आगे जाके कुछ और है। तो उस वक्त उस ग़िज़ा की ज़रूरत भी सही फ़ैसला था, बाद में ग़िज़ा का इम्प्रूव करना भी सही फ़ैसला है। उस वक्त उस दवाई का डॉक्टर का फ़ैसला भी ठीक था, बाद में उस दवाई या उस फार्मूले या उस कोर्स को ख़त्म करके दूसरा कोर्स शुरू करना भी डॉक्टर का उमूमन सही फ़ैसला होता है। तो अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब याद रखिए कि रब करीम सुबहान अल्लाह, अब यहाँ मिसाल समझाने के लिए दिए, ये नासिख व मनसूख कि रब की मर्ज़ी, वो मालिक खालिक, उसकी मर्ज़ी कौन सा हुक्म पहले अता फरमाए बाद में उसे मना फरमा दे। अब उसमें रब अज़्ज़ वजल जो है सुबहान अल्लाह, वो बहुत हिकमत वाला है, वो नहायत हिकमत उसकी जो है वो नहायत कामिल व अकमल है। उसने ख़ास हिकमत के तहत हमें हुक्म दिया, और अल्लाह अपनी हिकमत के ज़रिए जानता है कि मेरे बंदे इस हुक्म पर दो साल अमल करेंगे, जो तब्दीली इनके अंदर चाहिए वो दो साल में आ जाएगी। जब दो साल मुकम्मल हो गए तो रब करीम ने वो हुक्म मनसूख फरमा दिया, कैंसिल हो गया, नया हुक्म आ गया। इसी को नस्ख कहते हैं। इसमें हमारे लिहाज से तो हुक्म तब्दील हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि जब नया हुक्म आया तो पता चला वो पुराना हुक्म दो साल के लिए ही था, उसको दो साल ही रब की मशीयत थी, एक साल ही था। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, वरना नासिख व मनसूख का जो इल्म है ये उलमा इस पर पूरी डिबेट करते हैं, ये समझिए पूरी एक साइंस है जिसको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। अब आते हैं, जो बंदा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो, जो कुरान का दर्स देता हो ना, उसके लिए एक लाजमी चीज़ ये है कि वो मसलाए नस्ख को अच्छी तरीके से समझता हो कि कौन सी आयत पहले नाजिल हुई, कौन सी बाद में नाजिल हुई, किस हुक्म को मनसूख कर दिया गया, कौन सा हुक्म अभी बाकी है। ये तफसीलात मालूम होनी चाहिए, वरना बाज़ औक़ात बंदा उस आयत पर बहस कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, सोशल मीडिया पर क्लिप बना रहा होता है जो पहले ही मनसूख हो चुकी है। तो ये हर बंदे से इल्मे दीन नहीं सीखना चाहिए जो इस नॉलेज का माहिर हो। कुरान को बयान करना हर बंदे का काम नहीं है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, आपने देखा होगा मैं जब भी बयान करता हूँ या हमारे इमाम साहबान करते हैं, वो लिखा हुआ बयान होता है। अगर हम मुफस्सिर कुरान नहीं है तो हम पर अब ये लाजिम है कि मुफस्सिर कुरान और सहीहुल अकीदा मुफ्ती ने जो लिख कर दिया वो बयान करें, हैं अपनी तरफ से। जरा कुरान पाक की कोई भी आयत खोली और तर्जमा तफसीर करना शुरू कर दी, ये तो बंदे को हलाक कर देंगे। अब आप में से किसी के जहन में सवाल आएगा क्या इसका मतलब कुरान भी, कुरान को कोई बयान करेगा और हलाकत होगी। अब गौर से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनके इल्म का आलम क्या है, हैं उनके इल्म की तो मतलब उसकी दलील देने की ज़रूरत नहीं। नबी पाक का ये जुमला ही काफ़ी है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आप कैसे आलिम थे ना, सुने मौला अली का क्या ज़बरदस्त माइंड सेट था। आप मस्जिद में आए, देखा एक शख्स बयान कर रहा है, आप उसके पास गए, क्या तुम कुरान के नासिख व मनसूख को समझते हो? तो अर्ज़ किया हुजूर मैं तो नहीं जानता इसके बारे में। तो आपने उस बंदे को मस्जिद से ही बाहर निकाल दिया। मौला अली ने उस बयान करने वाले को मस्जिद से बाहर निकाला और क्या फरमाया, हलकता व अहलकता, यानी तू खुद भी हलाक हुआ और तूने दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया। नहीं, ये इट्स नॉट मतलब कोई गेम नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। कुरान पाक में वो अहकाम मौजूद हैं जो मनसूख हो गए, और कुरान पाक में वो अहकाम भी मौजूद हैं जो बाद में आए हैं। वो मनसूख होना भी रब की आला शान और हिकमत की वजह से, और अब नया जो ऑर्डर आया वो उस वक्त की जरूरत के लिहाज से, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम आते हैं इस आयत की तरफ जो आज बयान में शुरू भी हमने सुनी। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। और जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर उस जैसी और आयत ले आते हैं, यानी अल्लाह पाक जो भी हुक्म मनसूख फरमाता है उसकी जगह ऐसा हुक्म नाजिल फरमाता है जो पहले वाले हुक्म से ज़्यादा आसान, बंदों के हक में ज़्यादा सवाब वाला, उससे बेहतर होता है, या उसी की मिसल नया हुक्म नाजिल फरमा देता है। याद रखें कि ये नासिख और मनसूख, यानी ये मनसूख फरमाना जो है ये कोई ऐब नहीं है, माद अल्लाह ये किसी जहालत की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। ए मुखातिब, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। सुभान अल्लाह, यानी ये हुक्म का बदलना, इस कायनात का निज़ाम हिकमत से चलाना इसीलिए है क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये उसकी कुदरतों का निशान है कि वो रात को बदल कर दिन बना देता है, दिन को बदल कर रात बना देता है, बहार को ख़िज़ा में तब्दील फरमा देता है, ख़िज़ा को बहार बना देता है, समुंदर को बुखारात और बुखारात से बादल और बादल से बारिश बरसा कर फिर समुंदर बना देता है। जैसे कायनात में होने वाली इन तब्दील में अल्लाह पाक की कुदरतों का निशान है, यूं ही हिकमत के तहत बंदों की भलाई के लिए अहकाम मनसूख फरमाना, उनकी जगह नए अहकाम लाना, ये भी उसकी कुदरतों का निशान है। मजीद फरमाया, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। यानी ये मत समझ लेना कि रब्बे करीम का बंदों की भलाइयों का यूं ख्याल फरमाना किसी मोहताजी के सबब है, नहीं नहीं, वो मालिक करीम है, जमीन और आसमान और उसके दरमियान जो कुछ है सबका वही मालिक है, वो ऐसा मालिक है कि उस जैसा और कोई नहीं, जमीन और आसमान में उसका हुक्म नाफिज है, लिहाजा वो जो चाहे अपने बंदों को हुक्म इरशाद फरमाए। बंदों का काम एतराज करना नहीं, बंदों का काम हुक्म मानना है, लब्बैक कहना है, लिहाजा नस्ख पर एतराज मत करो, जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करो। और याद रखो, अब आयत का अगला हिस्सा सुने, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलियुन वला नसीर, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है और ना ही मददगार, यानी अल्लाह पाक के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, ना कोई दोस्त है, बस अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा आगे चलते हैं, इस आयत को और मज़ीद एलोब्रेट करते हैं और इसकी खूबसूरत मोती तलाश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, मेरा भी मालिक वो अजीम व हकीम रब है, आपका भी मालिक वही है, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का वही मालिक है, वही मददगार है, वही कारसाज है। सुभान अल्लाह, हम हम्द का शेर पढ़ते हैं ना, अल्लाह वाहिद व यकता है, एक खुदा बस तनहा है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलिल्लाह, वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से, पाक सुकून व हरकत से, काम है उसके हिकमत से, करता है सब कुदरत से, ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम की कुदरत, अल्लाह करीम की इस कायनात की वसअत कैसी है, अब तो साइंस भी हैरान है। हम जब छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था, साइंस के जब सब्जेक्ट होते थे, कि दुनिया में 8 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं, अच्छा उसके नाम भी हमें याद थे, हम यही समझते थे एक ज़मीन है, एक चांद है, एक सूरज है, एक मार्स है, फिर प्लूटो है, और जनाब ये 7-8 सैयारों पर बस ये दुनिया कायम है, जैसे हमारा प्लैनेट है ऐसे 8 हैं। साइंस की अकल वहीं तक पहुँची थी, और उसके बाद अब साइंस ने बताया, नहीं जनाब अभी तो बहुत सारी कहकशाएँ हैं, थोड़ा मामला आगे बढ़ा तो साइंस की वो थ्योरी भी कैंसिल हो गई, کہتے یہ ایک کہکشاں نہیں ہے, یہ تو اربوں کہکشائیں ہیں, اور جناب ہماری زمین تو اس پوری دنیا میں ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے, ہم اپنی دنیا کو پوری نہیں دیکھ پا رہے, ہم کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تیری قدرت ایسی, یہ پہاڑ ایسے, یہ آبشار ایسے, اتنی وسعت دنیا میں موجود ہے کہ راؤنڈ اے گلوب ٹریول کرنا مشکل ہے, مگر جو تھوڑا سا سائنس کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں یا اس پر سرچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اگر اس پوری کائنات کی کوئی ڈرائنگ ہوتی تو اس ڈرائنگ میں ایک بہت چھوٹا سا ٹائنی سا اگر کوئی نقطہ ہے تو یہ ارتھ بنتی ہے جہاں اربوں لوگ بستے ہیں, تو بتاؤ نا اس رب کی کائنات کتنی بڑی ہے. اور یہ بھی سائنس کی اب کی تحقیق ہے, ہو سکتا ہے 100 سال بعد کہیں جناب جتنا سوچا تھا یہ بھی ایک نقطہ ہے, یہ کائنات اس سے بھی وسیع ہے. اللہ اکبر. اب آئیے ایک حدیث سے سمجھیے گا کہ میرے رب کی کائنات کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. ایک جو آیت الکرسی میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا, ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم. ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی, اور وہی بلند و شان والا عظمت والا ہے. یعنی اللہ کریم اس پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے, زمین کی, آسمان کی, پوری جتنی بھی گلیکسیز ہیں. فرمایا یہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے, ہاں وہ ایسا قادر ہے, وہ ایسا مالک ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت ذکر کی ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کا نام حزقیائیل ہے, اس کے 18,000 پر ہیں, اور ہر پر کی جو لمبائی ہے نا اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ فرمایا 500 سال کی راہ ہے, یعنی 500 years. اگر کوئی ہارس رائڈر گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ٹریول کرے گا اتنی لمبائی ایک پر کی ہے, اور 18,000 پر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے عرش کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ورلڈ ٹور کرتے ہیں, ذرا دیکھ کے آتے ہیں اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے, جاتے ہیں لوگ ٹریول پہ. اس فرشتے کو یہ شوق ہوا کہ میں اللہ کے عرش کا ایک چکر لگا لوں. پر کتنے؟ 18,000 پر. ہر پر کتنا بڑا ہے وہ آپ نے سن لیا, 500 years گھوڑ سوار گھوڑا دوڑا ہے, اتنا بڑا پر. جب یہ فلائی کرتا ہوگا تو اسپیڈ آف ٹریولنگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اب جب اس کو اجازت دی گئی تو اس نے عرش اعظم کے چکر لگانا شروع کیا. روایت میں آتا ہے 20,000 سال تک وہ اڑتے رہے, 20,000 years تک عرش کا چکر کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کے پر ڈبل کر دیے, 18,000 تھے 36,000 کر دیے, طاقت بھی دگنی کر دی, اسپیڈ بھی ڈبل کر دی. ہیں اب غور کریں کتنی اسپیڈ بڑھ گئی. فرمایا مزید 30,000 سال تک وہ اڑتے رہے, مگر عرش الہی کا پورا راؤنڈ نہ کر سکے, اللہ کے عرش کو پورا کمپلیٹلی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. 50,000 ایئر بعد اللہ فرماتا ہے, اے حزقیائیل اگر تم قیامت تک اڑتے رہو پھر بھی میرے عرش کا مکمل چکر نہیں لگا سکو گے. حضرت حزقیائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ادب سے کہا, سبحان ربی العالی, میرا رب بلند و بالا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے رب کی شان, یہ ہے اس کی قدرت کی وسعت, اور یہ ہماری سوچ سے ورا ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو یہ بات اب سمجھ آنے لگی ہے کہ واٹ از بیونڈ دا امیجینیشن. کچھ لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ سکتی, تو بحث کرتے تھے یار سمجھ میں تو ہر چیز آتی ہے, تھیوری ہونی چاہیے, سائنس ہونی چاہیے, ایوری تھنگ ول بی پاسبل. اب بتائیں ہمیں, سمجھائیں. ہم کہتے قدرت سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا جناب ابے یہ پلان چیز بتائیں جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی, ہم کہتے ہیں بیونڈ امیجینیشن. کیونکہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل کا گمان گزرا. یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ سے بڑھ کر اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں. تو ذرا زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے نا آدمی تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کچھ تو ہوگا, امیج تو بنانے دیں, سوچنے تو دیں. اب سائنس نے پروف کر دیا کہ آج 50 سال پہلے جو سائنس سوچتی تھی اس سے جناب سب کچھ باہر نکل گیا. اب بلیک ہول دریافت ہوئے, اب کہکشائیں دریافت ہوئیں, اور سائنس کہتی پچھلی ساری تھیوری بیکار, جناب دنیا تو اس سے بہت بڑی ہے. اب ہو سکتا ہے اگلے 50-100 سال بعد آپ کو کہا جائے کہ 2025 میں جو ہم بات کرتے تھے وہ ساری باتیں غلط تھیں, دنیا اس سے بھی بڑی ہے. اور ایسا ہی ہے, میرے رب کی کائنات کے کناروں کو, اس کی وسعتوں کو کون دیکھ سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے مل رہی.
رہی ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، بس ایک دل میں الحمدللہ. وہ اس کو کہتا نا ایمان کی، جو جس کو کہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت اور ایمان کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سبحان اللہ، یہ تو جتنی بڑی کائنات ہے نا، وہ چاہے تو کن فرما کر ایسی ہزار ہا دنیائیں اور بنا سکتا ہے. ہاں یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمارے دل کو ڈھارس بن رہی ہے نا کہ جب ایسے عظیم مولا کے ہم بندے ہیں نا، تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرایا نہ کریں. ہاں ہمارے لیے بعض اوقات معاملہ بڑا ہوتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنے کام سپرد کریں اپنے رب کے. پرابلم میں آ گئے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے ہی، جب مالک ہی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو میرے پرابلمز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. بس پرابلم یہ کہ میرا اس سے کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، میرا رابطہ کم ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ ہل جاتا ہے، یقین شیک ہو جاتا ہے. اب یقین کریں، جس کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے نا، اس کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، گھبرا جاتے ہیں اور جناب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب دو تین باتیں سنیے گا. جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے. دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا، تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کا سارا سامان لے لیا تجارت کا، اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو. تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا. وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا. اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو چار رکعت پڑھنے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تمہیں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. وضو کیا، چار رکعت نفل پڑھی، اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما. صحابی رسول نے گر گڑا کر تین بار یہ دعا پڑھی. ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے. تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں، اس جنگل میں کہاں سے آ گئے، میری مدد کیسے کی آپ نے؟ اللہ اکبر. گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا. ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. اچھا یہ جو دعا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے، چار رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ دعا بھی آپ چاہیں تو اس کو انشاءاللہ لے لیجئے گا. اور یہ ہے اللہ سے بھروسہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکارنا. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حجاج بن یوسف، اچھا انہی انس بن مالک کا بھی واقعہ ہے، کہ یہ عجاج بن یوسف جو تھا نا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو حضرت انس بن مالک سے ایک طرح سے دشمنی تھی کہ کسی طرح ان کو پکڑ کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا۔ بڑے عرصے بعد حضرت انس بن مالک کو پکڑ لیا، کہا پتہ آج میں تمہارا کیا حل کرنے والا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت انس مالک کہا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں نبی پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ دعا بہت لمبی ہے مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں ہے، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو مدد کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت انس بن مالک آئیں گے، تم پکڑو گے معاذ اللہ انہیں قتل کرو گے، تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کہا جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر دو شیر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو لپک کے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو پتا چلا کہ رب کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ دل سے رب کو پکارتا ہے، تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ پرابلم اگین وہی ہے کہ وہ کنیکٹیویٹی، اب کسی کا سافٹ ویئر ہی اپ ڈیٹ نہیں ہے، کسی کا جناب کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل کے سگنل نہیں آتے، تو ہم کیا کہتے ہیں یار بات پراپر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سگنل کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ ریکوائرڈ ہے نا وہ ہمارا کمزور ہے۔ یعنی ہم میں سے کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا کر لیتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہوگا، آپ ابھی سے لکھ لیں نہیں ہوگا۔ ہاں دعا کی قبولیت کے لیے ریکوائرڈ یہی ہے کہ یقین کامل ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ وظائف کی دنیا میں بھی جتنے وظیفے آپ نے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ہوگا آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے اور ہمارا بخار بھی نہیں جاتا، کیوں؟ کہ ان کا یقین تھا۔ دعا کرنے والے کا جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو اس کے گمان سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا ہے لیکن چلیں آج موضوع ہے۔ ایک ملک، ایک شہر میں، گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا مل کے دعا کرتے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ کئی بار، کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت بھی سوکھ گئے تھے، سارے جو ہے وہ مویشی بھی پیاسے تھے۔ جب دعا کی تو ایک نوجوان جو چھتری لے کر آیا، سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کے بندے سارے گاؤں میں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آؤ۔ کہ مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے، بارش تو اسی نے دینی ہے، بارش ہوگی تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟ علماء کہتے ہیں دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، سارے گاؤں کے لوگ بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں جا رہے ہیں۔ وہ یقین چاہیے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایک ہی کنڈیشن چاہیے، ابراہیم، حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی، حضرت ابراہیم کے لیے بنی تھی نا، آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ والا ایمان بھی تو لائیں، وہ یقین تو لائیں نا۔ ایک بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، سب کو پتا ہے کعبے کے سامنے جب جائیں جو دعا مانگے کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وجہ، اتنا بڑا اللہ کا گھر کعبہ، ایک اور وجہ بھی جو بڑی خوبصورت حکمت والی علماء بیان کرتے ہیں، فرماتے کعبے کو دیکھ کر جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے نا، ہر بندے، آپ دیکھیں جو کعبے کو پہلی بار دیکھتا ہے آنسو نکل آتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو بڑا حقیر فیل کرتا ہے، شرم آتی ہے، ایک عجیب رقت تاری ہو جاتی ہے۔ بڑی کمال کی بات فرمائی، کہا دعا کی قبولیت کا تعلق اس کیفیت سے ہے، وہ کیفیت تمہاری گھر میں بن جائے تمہاری گھر میں بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کنیکٹیویٹی ہے، کعبہ دیکھتے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہی کنیکشن اگر آپ کا یہاں ہو جائے، وہ اللہ سے تعلق، وہ رقت قلبی، وہ سوز، وہ گداز، وہ رونا، وہ کڑکڑانا، آپ دنیا میں کہیں ہیں، کعبے کے سامنے نہیں ہیں آپ، وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو، جس کی کائنات وسیع، جس کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں، تو میرا مسئلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ بس یہ بھروسہ اگر دل میں ہو گیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا آخری جز سمجھ کر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں، مگر اگر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا دنیا میں کسی سے مدد نہیں لیتے تو آپ کہتے ہیں ہم تو روز مدد لیتے ہیں، کھانا کوئی کھلاتا ہے، پانی کوئی پلاتا ہے، ملازم بھی ہمارا کام کر دیتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں کہ ہمارا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کو سمجھنا ہوگا، اسی آیت کو انٹرپریٹیٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے عقائد اور دیگر چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، غیر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دون اللہ یعنی جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، اور دوسری قسم ہے عباد اللہ یا اولیاء اللہ یعنی جو اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی مدد کا انکار کیا وہاں دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کوئی بھی دشمن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک چاہے تو بندے کو شفا نہیں ملنی، تو کوئی غیر اللہ دون اللہ کچھ بھی کر لے بندے کو شفا نہیں ملے گی، اور اللہ پاک چاہے بندے کو شفا ہونی ہے تو کوئی غیر اللہ دون اللہ ساری دنیا مل کر کسی بندے کو بیمار نہیں کر سکتی۔ یہ دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن سے ہی مثال سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب یہ کون ہے، یہاں لفظ کیا استعمال ہوا، دون اللہ، اللہ کے سوا ہے، اللہ کے غیر، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ساری دنیا جمع ہو جائے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ایک شاندار عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ دون اللہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، ساری دنیا مل جاؤ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیارا ایسا ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو مکھی نہیں پورا پرندہ بنا دیتا ہے۔ This is the difference. وہی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ انٹرپریٹیٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بالکل اللہ کے سارے دشمن مل جائیں کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتے، مگر میرا رب اپنے پیاروں کو، اللہ اپنے حبیبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندوں کو جب چاہے جو اختیار عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات ہمیشہ ماننی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی پیارا مدد کرتا ہے، اللہ کے کسی پیارے کو اتھارٹی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہے جناب وہ اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں۔ نہیں جناب، الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ولی، ہر صحابی، ہر نبی وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں رب جسے چاہے اختیار دے، رب جسے چاہے اتھارٹی دے، اور یہ قرآن میں جا بجا واقعات موجود ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن کو عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اولیاء کی نظر سے پڑھیں گے تو صحیح عقائد سمجھ آئیں گے۔ تو بہرحال آج کے بیان میں ہمیں دلاسا بھی ملا ہے، اللہ کتنا عظیم مالک ہے یہ بھی سنا ہے، تو اپنے پرابلمز اللہ کے سپرد کر دیں۔ آخر میں میں ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، زندگی میں اس کو یاد کر لیں، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، مشکل میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن ہی کے ذریعے یہ عرض کرنے کی عادت ڈال دیں، وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ آیت کا جز یاد کر لیں، اور یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی کوئی آ کے کہتے ہیں نا یار میں نے فائل جمع کرا دی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، میں گیا تھا گورنر کے پاس جمع کرا کے آ گیا، بھائی میری بڑی سورس ہے، میں فلاں دفتر میں اپنی فائل جمع کروا کے آیا ہوں، حالانکہ وہ فائلیں پتہ نہیں وہاں دبی جاتی ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت تسلی ہو رہی ہوتی ہے ان کو کہ یار فائل فلاں جگہ پہنچ گئی ہے۔ اے ہائے، ہمیں تو رب خود فرما رہا ہے نا، قرآن میں یہ وظیفہ دیا ہے، وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد کروں۔ اللہ کو کہیں اللہ تھک گیا، گیا لوگوں کے پاس، کھائے دھکے، لوگ مدد نہیں کرتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں دنیا والوں کو مت بتائے کرو اپنے مسائل، ہمیں لگتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا مددگار ہے، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، آپ سے باتیں بھی کریں گے، آپ کے جانے کے بعد پیچھے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کا تو یہ پرابلم ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے، انجوائے کرتے ہیں لوگ، اللہ سے کہو نا جب خالق ہی وہی ہے مددگار ہی وہی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میرے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور آپ یقین کریں جب دل سے آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر دیا نا، کہ اللہ میری بیماری بھی تیرے حوالے، میرا کاروبار بھی تیرے حوالے، میری فیملی بھی تیرے حوالے، میرے معاملات بھی تیرے حوالے، جو مجھے ستا رہے ہیں مولا یہ بھی تیرے حوالے، میں نہیں لوں گا بدلہ مالک، میں نے سب تیرے حوالے کیا، تو جو میرے لیے فیصلہ فرمائے میرے مالک میں راضی. اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دکھ میں رہوں تو مولا میں اس دکھ میں بھی راضی. اے اللہ تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تکلیف میں رہوں، تو خالق تو مالک، میں اس تکلیف میں بھی راضی. جس دن اس لیول پر آپ پہنچ گئے پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اللہ سے بھی کنڈیشن کرتے ہیں، اے اللہ ایسا بنا دے، اے اللہ ایسا گھر چاہیے، اے اللہ یہ والی زندگی چاہیے. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے کہتا ہے اللہ جس میں میں راضی مجھے وہ دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا جس میں تو راضی میں بھی اس میں راضی. ہاں جس دن یہ نصیب ہو گیا نا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا نہیں تھا آگ بجھا دے، فرشتوں نے آ کر کہا تھا ابراہیم اللہ سے تو کہو نا، ہم سے نہیں کہہ رہے اللہ سے کہہ دو. کیا شاندار جواب دیا تھا، رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے آگ سے بچا رہا ہوگا تو بچا لے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر جلنا نصیب میں تو میں تیار ہوں. کیا لیول تھا توکل کا، اللہ اس کا ذرہ عطا کر دے. ہم تو تھوڑی سی بات پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے کمپلینیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے یار اللہ نے اگر کچھ دن تکلیف کے دکھائے ہیں، ساری زندگی سکھ کے دکھائے ہیں، کچھ دن اگر غم کے آئے ہیں، بیماری کے آئے ہیں، تو سالوں اس نے صحت مند بھی رکھا ہے، بھروسہ تو کرو نا اس پر. اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا سیکھ جاؤ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو میرا خالق تو میرا مالک، تو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہوں. جس دن یہ کیفیت آپ کی بننا شروع ہوئی، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے دیکھیں گے، رحمت الہی کا نزول ہوگا. اور اگر زندگی اسی طرح گزارنی رب نے لکھی ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ رب نے یہ بھی اس کی مشیت ہے. دنیا میں جن کو تکلیفیں زیادہ، دنیا میں جن کو دکھ زیادہ، دنیا میں جن کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اللہ پھر انہیں آخرت کی نعمتیں بہت زبردست طریقے سے نوازتا ہے. تو میرا رب جس میں راضی میں بھی اس میں راضی. اللہ یہ یقین مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.